الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تصوف اور ذکر اذکار کے موضوع پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی علماء حضرات میں بھی آ رہی ہے، اور متقدمین کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بھی بڑا معروف ہے، بہت پیش کیا جاتا ہے کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور تصوف کا استتار واجب ہے. نبی کے لیے اپنے نبی ہونے کا اظہار جو ہے وہ فرض واجب ہے، اور ولی اللہ کے لیے اپنی ولایت کا چھپانا وہ واجب ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، جب یہ سلسلہ عام ہوا، چونکہ شروع میں تو ایک دو چار پانچ ساتھی ہوتے تھے، باقی سب سے واعظ نصیحت یا جو دین کا زبانی کام ہے علمی وہ کیا جاتا تھا. جب سلسلے میں عام لوگوں کو لینے کا حکم ہوا اور اجازت ہوئی اور عوام کو لینا شروع کیا تو یہ اعتراض اس وقت بھی سامنے آیا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا تو اظہار واجب ہے، یعنی دین چھپانے کی چیز نہیں ہے، دین بیان کرنے کی چیز ہے. یہ تصوف اگر دین ہے پھر تو اس کا اظہار واجب ہے، اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہے، پھر اس کے چھپانے کی کیا ضرورت ہے. در حقیقت سمجھنے میں ٹھوکر کھائی گئی ہے. اصل بات جو علماء متقدمین اور ان بلند پایا حضرات کا ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ نبی کے لیے اس کے جو معجزات ہوتے ہیں، اس کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان سب کا اظہار واجب ہوتا ہے، اور ولی سے اگر کوئی ایسی بات جو عقل کو حیران کر دینے والی ہو جسے کرامت کہا جا سکے اس کا ڈھول پیٹنا ضروری نہیں ہوتا. نبی کو اپنی نبوت منوانا ہوتی ہے اور ولی کو یہ منوانا ضروری نہیں کہ میں ولی ہوں. تو یہ اظہار و استتار کا اطلاق جو ہے وہ معجزات نبوت اور کرامات اولیاء کے ہوتا ہے. یعنی کوئی ولی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، بزرگ ثابت کرنے کے لیے اپنی کرامات کا ڈھنڈورا نہ پیٹتا تھا، اور انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ جہاں بھی موقع ہو، جہاں بھی وقت ہو، علی اعلان بیان کیے جائیں کہ وہ دلائل ہوتے ہیں ان کی نبوت کی. تو متقدمین کے ارشاد کا جو مفہوم تھا اسے سمجھنے میں ہم نے ٹھوکر کھائی، اور ہم نے کہا کہ سرے سے سارے تصوف کا چھپانا یا استتار واجب ہے، یہ ہمارے فہم کا قصور تھا. آج بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنی کرامات کا ڈھنڈورا نہ پیٹتا پھرے کہ جی میں فلاں جگہ تھا تو یہ کرامت ظاہر ہوئی، فلاں وقت میں یہ ظاہر ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اتفاقاً بھی ہو جاتی ہیں اور کسی نام کے ساتھ جوڑ دو تو کرامت بن جاتی ہے. اور عموماً جن لوگوں نے صوفیاء کرام کے سوانح مرتب کیے ہیں، متقدمین میں تو ایسے لوگ تھے جو خود بھی صوفی تھے اور انہوں نے صوفیاء کے حالات بھی لکھے، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اس طرح کے لوگ جو تھے، آپ ان کی تحریریں دیکھیں گے متقدمین کی تو انہوں نے سارا زور توحید و رسالت کے اثبات پہ اور ان کی کرامت اس بات کو شمار کیا ہے کہ ان کے تفیل اتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی. متاخرین میں ہوا یہ کہ جن لوگوں نے صوفیاء کی سوانح لکھی وہ خود صوفی نہیں تھے، تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات لکھ کر انہیں کرامات کے زمرے میں شامل کر دیا. لہذا اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ذاتی تشہیر کے لیے، اپنے آپ کو بزرگ منوانے کے لیے باتوں کا اظہار اور بیان یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی بات ہو بھی تو اسے شہرت نہیں دینی چاہیے، لیکن سرے سے کہ اس چیز کو بیان ہی نہ کیا جائے، اس کی تبلیغ نہ کی جائے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دی جائے تو یہ درست نہیں ہے. آج کل جو دور جا رہا ہے، جس عہد میں ہم ہیں، یہ انتہائی گمراہی کا دور ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے. عقیدے میں کھراپن اور توحید باری پہ قائم رہنے والے لوگ آپ کو گنتی کے ملیں گے، نام کے. آپ غیر مسلم کو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم کا توحید کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں. مسلمان کہلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بہت کم ہیں. انہوں نے پتھر کے بت بنا لیے ہیں، انہوں نے کہیں زندہ انسانوں کے بت بنا لیے ہیں، کہیں بزرگوں کی قبور کے بت بنا لیے ہیں، کہیں چلہ کشی اور وظیفوں کے بت بنا لیے ہیں. یہاں میرے پاس بڑے آتے ہیں، چلہ کشیاں کرتے ہیں، پھر پاگل ہو جاتے ہیں، شیاطین پکڑ لیتے ہیں، پھر یہاں آ جاتے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کام آپ لوگ کرتے کیوں. لیکن لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ چلہ کشیاں کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس چلہ کشی سے پھر کائنات میں جس طرح میں چاہوں گا ویسے ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم کی کائنات ہے، بڑی نازک، بڑی سینسٹیو، اور ایک سل سے سل جڑا ہوا ہے، اس میں آپ مداخلت کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اس عمومی گمراہی کے دور میں آج اگر کشتی نوح علیہ السلام ہے تو یہی ذکر اذکار اور تصوف کا شعبہ ہے. یہی وہ شعبہ ہے جس جو بندے میں از خود احساس پیدا کرتا ہے اپنے افکار، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اور یہی وہ شعبہ ہے جو عمل کی اصلاح کی فکر پیدا کرتا ہے، یہی وہ شعبہ ہے جو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. لہذا جتنی ضرورت آج اس میں تبلیغ کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور لوگوں کو ذکر اذکار پہ لگانے کی ہے، شاید اتنی کبھی نہ ہوئی ہو. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی بڑے مجاہدے کیے، سلطان وقت تک سے ٹکراؤ ہوا، بڑی ایذائیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور عجیب مزاج کے آدمی تھے. ساری عمر مدینہ منورہ میں رہے، زندگی میں مدینہ منورہ سے ایک سفر کیا کہ حج فرض تھا تو ایک بار حج کے لیے تشریف لے گئے، باقی ساری عمر مدینہ منورہ میں بسر کی اس امید پر کہ میں یہاں مر کر یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. کسی بڑے سے بڑے ضروری کام سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے کہ وہاں موت آ گئی لوگ وہاں دفن کر دیں گے. زندگی میں ایک بار ایک سفر حج کے لیے مدینہ النبی سے باہر گئے, ورنہ وہیں رہے, وہیں فوت ہوئے, جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو آخری عمر میں آپ ایک بہت بڑا مجاہد جس نے حکم اس وقت کی سلطنت اور ریاست اسلام بہت طاقتور بہت وسیع تھی, حکم وقت سے بھی ٹکرانے سے باز نہ آئے, حق پہ قائم رہے اور اسے بھی بالآخر توبہ کرا کے چھوڑا. خلق قرآن کا مسئلہ تھا, بہرحال وہ موضوع دوسرا اس طرف نہیں جاتا. آخری عمر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑا, آپ کا تو جہاد ساری عمر کا اور بڑے مجاہد تھے, تو آپ جیسے لوگ اگر گوشہ نشین ہو جائیں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ اس زمانے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم لڑتے رہے انسانوں کی اصلاح کے لیے, اب جدھر دیکھو بھیڑیے نظر آتے ہیں, بھیڑیوں کی اصلاح کے لیے میں کہاں آواز کہتا پھر, بھیڑیوں کی اصلاح کے لیے کون محنت کرے؟ یہ آج سے 800-900 سال پہلے کی بات ہے, تقریباً 5ویں صدی میں کی بات. تو اگر آج سے 1000 سال پہلے یہ عالم تھا تو اب کیا عالم ہوگا؟ تو اس عالم میں اگر کسی کو اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی ہے, اسے ذکر الہی نصیب ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بدولت اس کی اصلاح ہوئی ہے, اس کے عقائد میں مثبت تبدیلی آئی ہے, اس کے کردار میں مثبت تبدیلی آئی ہے, تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دوسری مخلوق اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک تو پہنچائے. غیر مسلم سے محنت نہیں کر سکتا, نہ کرے, مسلمان کو تو قائل کرے. کیونکہ آج اس کے علاوہ وہ زمانے گئے جب اس کے حامل بڑے ولی اللہ ہوتے تھے, آج تو عقیدہ بچانے کا ایک سبب ہے, کم از کم ایمان تو بچ جائے اور ایک حد تک احساس پیدا ہو جائے توبہ کا, رجوع اللہ کا, اپنی کمائیگی کا, عظمت الہی کا, جس کے نتیجے میں اللہ کرے کردار کی اصلاح بھی ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم دنیاوی امور میں سارا دن بھاگتے ہیں, کاروبار کے لیے بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں, مقدمات کے لیے بے شمار سفارشیں تلاش کرتے ہیں, روزی روٹی کے لیے در در پہ جاتے ہیں. تو یہ فریضہ دین ہے, پیغام اور برکات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضور سے جو نعمت جس تک پہنچے وہ مکلف ہے اس بات کا کہ اسے آگے دوسروں تک پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرا ایک جملہ بھی کسی تک پہنچے تو وہ اس کے پاس میری امانت ہے, میری طرف سے وہ دوسرے انسانوں تک, نو انسانی تک پہنچائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے نبی ہیں, ساری کائنات کے لیے اور ہمیشہ کے لیے. تو اس معاملے میں اس بات میں مطمئن نہ ہو جائیے کہ چلو مجھے تو اللہ نصیب ہو گئی اور میں نے چلا لگا لیا اور میں نے افتہ لگا لیا اور مجھے مراقبات ہو گئے, میں بچ گیا. اللہ سب کو بچائے. ضروری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بہت زیادہ محنت کی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ بے دین, بدکار اور برائی پھیلانے والے کس کس انداز سے برائی پھیلا رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اشتہار چائے کا ہے. اب چائے کے اشتہار کے ساتھ خواتین کے نیم بھرنا رقص کی کیا ضرورت ہے؟ اشتہار چائے کا ہے, مرد اور عورتیں مکس ہیں اور عورتوں نے آدھا جسم ننگا ہے آدھا لباس ہے اور ناچ رہے ہیں اور کیا اس کا چائے کا نام رکھا ہوا. یعنی بیچنا چائے مقصود ہے, اشتہار چائے کا بنانا مقصود ہے, لیکن ساتھ بے حیائی کی اشاعت کو نہیں بھولے. کسی ٹیلی فون کا اشتہار دیکھ لیں, کسی دوائی کا اشتہار دیکھ لیں, کسی کپڑے کا اشتہار دیکھ لیں, کوئی اور ایڈورٹائزمنٹ روز جو آتی ہے. تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ بچوں میں بیٹھ کر اشتہار نہیں دیکھے جا سکتے. کوئی شریف آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ اشتہار نہیں دیکھ سکتا. یعنی بے حیائی پھیلانے والے وہاں موقع اور محل ہے یا نہیں وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. اور نیکی بتانے والے اس حجاب میں رہیں کہ جی یہ بات کرنے سے فلاں ناراض ہوگا فلاں راضی ہوگا, یا یہ بات کرنے سے لوگ مجھے کیا کہیں گے. میں اور آپ بڑے ہیں اور اللہ کا دین اس سے کمزور ہے, ہماری اہمیت نہیں. لوگ ہمیں کیا کہیں گے, کہتے رہیں, لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. ہوگا تو وہ جو بارگاہ الہی میں ہوگا, فیصلہ وہاں ہوگا, وہاں دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا. تو اللہ کے کسی ایک بندے کو بھی توبہ کی طرف لے آنا, اللہ کی یاد کی طرف لے آنا. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو ایک جہاد کے امیر بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا, چلتے وقت جو وصیت نصیحت فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ علی ایک بات یاد رکھنا, ایک ہزار کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے ایک کافر کو مسلمان کر دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ اللہ کے کسی ایک بندے کو دوزخ سے بچا لینا اللہ کو زیادہ پسند ہے, بجائے اس کے کہ ہزار بندے بحالت کفر قتل ہو کر جہنم میں چلے جائیں. تو کسی ایک بندے کو بچا لینا, کسی ایک بندے کو اللہ اللہ پہ لگا دینا, کسی ایک بندے کو. یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم خود اللہ اللہ کرتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں کرتا, ہم فکر بھی نہیں کرتے. گھر میں کسی کی ضرورت نہیں ہماری پسند کے خلاف لباس پہنے, ہماری پسند کے خلاف ہانڈی میں نمک مرچ کوئی نہیں ڈال سکتا, جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ڈالتے ہیں. تو ذکر کے معاملے میں ہمارا کہاں نہیں مانتے, ہم کہتے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں. اور یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے, وہ بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بہتر کر رہے ہو, تم ٹھیک کر رہے ہو, باقی کو چھوڑو, جو جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے, تم کیوں کسی پہ مسلط کر. تو یہ بھی ایک وہ بات. تو اس شعبے میں کام کم ہوتا ہے. آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں, سوائے جھوٹ فریب فراڈ دھوکہ دہی کے کیا دے رہی ہیں. لوگ دیوانے ہوئے پڑے ہیں, کیوں؟ ان کے پروپیگنڈے, جھوٹے وعدے, سارا جھوٹ. اور لوگ ایسے سادہ ہیں کہ آپ نے ملک میں دیکھا جو پارٹی دو دو دفعہ حکومت میں فیل ہو چکی ہیں, تیسری دفعہ پھر وہی حاضر و موجود ہیں, کہ اب اچھی ہوں گی. یہ صرف ان کے پروپیگنڈے کا اثر ہے. تو کیا ہم حق کو منوانے کے لیے, حق کے اظہار کے لیے, سچ بتانے کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ کوئی نہیں مانے گا تو نہ مانے, ہمارا حق تو ادا ہو جائے گا. ایسے تو انبیاء کرام بھی میدان حشر میں کھڑے ہوں گے جن کی زندگی بھر کسی ایک فرد نے بات نہیں مانی, بلکہ بات ماننے کی وجہ انہیں ظلم شہید کر دیا گیا. لیکن کیا انہوں نے بات بتانے میں کوئی کمی چھوڑی؟ یہ نہیں ہوگا. منوانا شرط نہیں ہے, بتانا شرط ہے. اور خلوص سے بتایا جائے تو بہت کام ہو سکتا ہے. دوسری بات اس شعبے میں یہ ہے کہ جتنا اس دولت کو آپ تقسیم کریں گے اتنی مزید آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ نصیب ہوگی. اس میں ترقی درجات کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے. اللہ کریم اس محنت کرنے والے کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ اور اجر عطا فرماتے ہیں. تو دیکھیں گے کہ یہ اجتماع قریب الختم ہے, چند دن رہ گئے ہیں, ایک سال بعد اجتماع ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن جو ہوں گے ان کی محنت سامنے آ جائے گی. ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں, ان میں سامنے آ جائے گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ سارے امور اپنے ضرور کیجئے, ملازمت کیجئے, کاروبار کیجئے, جو کام آپ کا ہے پیشہ ہے کیجئے, لیکن ساتھ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ گپ شپ آپ کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جن سے میل ملاقات رہتی ہے, ان تک اللہ کی اس نعمت کا پیغام بھی پہنچائیں. کوشش کریں اللہ کریم کے زیادہ سے زیادہ بندے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اور اس دور میں ہماری جو مصیبتیں ہیں, جھوٹ, دھوکہ, فریب, دہشت گردی, قتل و غارت, بدمنی, اس کا علاج بھی صرف یہی شعبہ ہے. اس کے علاوہ اب اس کا علاج بھی کوئی نہیں. یہ کینسر اور ایڈز کی طرح معاشرے میں گھر کر گئی ہیں برائیاں, بے حیائی, برائی, حرام خوری, جھوٹ, دوا, فریب, قتل و غارت گری, انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی. مکھیوں کی طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مذاق بنا ہوا ہے, کوئی عجیب نہیں لگتا. میں ایک دفعہ بنگلہ دیش جب نیا نیا بنا تھا تو بنگلہ دیش گیا, تو چٹاگانگ میں ہم گئے تو پتہ چلا جی فلاں گلی سے 2 لاشیں ملی ہیں, فلاں سے 1 ملا ہے, فلاں سے 3 ملی ہیں. تو ان لوگوں نے کچھ بنا رکھی تھی کمیٹیاں سی, جو لاشیں اس طرح کی ملتی تھیں انہیں وہ کفن وغیرہ دے کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ہر محلے میں انہوں مسلمانوں نے اپنی کچھ کمیٹیاں سی بنائی ہوتی تھیں, مسلمانوں کی لاشیں ہوتی تھیں, تو وہ پولیس والے کو لکھ پڑھ لیتے تو لاش ان کو سپورٹ کیا گیا. پوسٹ مارٹم کی تکلیف کوئی نہیں کرتا تھا, یہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہ کس کو کس نے مارا اور کیوں مارا. تو میں بڑا حیران ہوا, مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ انسانی آبادی ہے اور پھر مسلمانوں کا شہر ہے, اور مسلمانوں کی حکومت ہے کہ اتنی لاشیں, 3-3, 4-4, 5-5 لاشیں ملتی ہیں, کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کراتا, کوئی سردرد مول نہیں لیتا, کوئی دفن کرنے کا تکلف حکومت نہیں کرتی, شہریوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیتے ہیں. میں کئی دن حیرت میں رہا کہ یہ کیسے ہوں, کیسے ہو رہا ہے. اب اس سے کئی گنا زیادہ یہاں ہو رہا ہے. وہاں 2-4 کی بات ہوتی تھی, یہاں 40-40 کی خبر ہوتی ہے, اور کوئی بادر نہیں کرتا, کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا. روٹین میں ہم لوگ ٹی وی سے بھی سن لیتے ہیں, اخبار میں بھی پڑھ لیتے ہیں, کوئی کسی پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یا یہ ظلم ہے, یا یہ زیادتی ہے. یعنی ہم ظلم کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب وہ روزمرہ کا ایک کام بن گیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتا رہا. یہ ان گزشتہ 15-20 سالوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے, اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے. بے حیائی اور برائی ہر روز پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا مقابلہ صرف برکات نبوت سے کیا جا سکتا ہے، ذکر الہی سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کا شعبہ ہے جو اس کے آگے دیوار یا بند باندھ سکتا ہے. یہ ایسا نسخہ ہے کہ یہ صرف برائی کو روکتا نہیں بلکہ برائی کی جڑ کاٹ کر وہاں نیکی کا بیج بوتا ہے. تو برائی کو پھیلانے والے تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سوال ہم پر ہوگا، آپ پر ہوگا کہ تم لوگوں نے کیا کیا. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ 14 صدیوں میں تبع تابعین کے بعد سے لے کر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک درمیان کے زمانے میں جو صدیاں حائل ہیں ان میں ایسا نہیں. بہت بڑے بڑے بزرگ، بہت بڑے بڑے اعلی منازل کے لوگ، بہت بڑے بڑے مراقبات کے حامل اور بڑی بڑی کرامات والے بزرگ، 1 2 3 4 5 آدمیوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. حالانکہ ان کے پاس جاتے لاکھوں کی تعداد میں تھے لوگ، سب کو ظاہری اصلاح پہ کوئی تسبیح بتا دی، تلاوت کرنے کا کہہ دیا اور بھلائی کی تلقین کر کے رخصت کر دیتے تھے. یہ نعمت جو ہے اس طرح عام نہیں کرتے تھے. یہ صدیوں بعد، اور حضرت نے اپنی مرضی سے نہیں کی، میں عرض کیا پہلے کہ حضرت بھی اسی طرح پہلے بزرگوں کی طرح گنتی کے لوگوں کو اور جن پہ اعتماد ہوتا تھا ان کو بتاتے تھے، باقی سب کو زبانی اصلاح اور تسبیح اور اعمال کی تلقین کرتے. جب یہ حکم ہوا تو آپ نے یہ شروع کیا کہ یہ من جانب اللہ ہوا ہے، اور ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اللہ کریم بیلنس رکھتے ہیں چیزوں کو کائنات میں، تب یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. جب برائی اور بے حیائی رات دن پرپرزے نکالنے لگی تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ کریم نے یہ اجازت دے دی مشائخ کو، اور یہ چیز عام ہو گئی کہ ہر آنے والے کو بتایا گیا. اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا صرف ساری عمر خود ہی نہ رہے بلکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے. پھر پیغام پہنچانے میں آگے ایک اور مقام آتا ہے. ہم بات تو دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے اپنی بزرگی کا، اور اسے مرکز تک نہیں آنے دیتے کہ یہ مجھ تک ہی رہے، مجھے بزرگ سمجھتا رہے. یہ نہ ہو کہ یہ مرکز میں جائے اور میرے جیسا، آپ مجھے تو اپنے جیسا سمجھنے لگے، امیت مرکز کی بن جائے. تو یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے. آپ میں سے اکیلا کوئی الگ سلسلہ نہیں چلا سکتا، اور یہ تجربہ آپ ان لوگوں سے دیکھ لیں جنہوں نے سلسلے الگ ہو کر سلسلہ چلانا چاہا، وہ صرف گداگر ہو کر رہ گئے، باقی ان کے پاس کچھ نہیں بچا، چندے مانگنے کے لیے رہ گئے، زکات اور خیرات جمع کرتے رہیں، کام کوئی نہیں رہا. کس کتنے لوگوں کی اصلاح کی، کس کو، کس کے عقائد، خود اپنے عقائد ان کے درست نہیں رہے، کسی کے کیا کر رہے، خود اپنا کردار مصرف ہو گیا. تو اس بات کی بھی احتیاط کیجئے، جسے بتائیں اسے پورے سلسلے کا تعارف کرائیں، اسے مرکز کا تعارف کرائیں، اسے مرکز کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ آپ بھی بچ سکیں اور اس کا بھی فائدہ اور وہ بھی بچ سکے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور برائی کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله 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 الله